نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے جو روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ یعنی 80 ٹائم درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہم سیکھتے ہیں سیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی کالز ایسے میں سم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں
اقتصاد سے میرا سوال یہ ہے ایک اسلامی بھائی کے پاس 12 یا 13 تولے سونا ہے اور وہ 4 بھائیوں کا اکٹھا ہے اس نے اپنے بھائیوں کو بلایا ہے کہ اپنا اپنا حصہ لے لیں لیکن وہ حصہ ابھی نہیں لے رہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو اپنے ہی پاس رکھو کیا زکات اس کے ذمہ آتی ہے یا اس کی کیا ترکیب ہوگی اس کا شرعی رہنمائی عطا فرما دیں
عرض کرتے ہیں کیا فرمائیں حضور 4 بھائیوں کو سونا ہے کسی ایک کے پاس ہے
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 12-13 تولے سونا ہے اور انہوں نے کہا کہ 4 بھائیوں کا ہے
جی
تو اب چاروں اس کے مالک ہیں سوال سے ظاہر یہی ہے تو اس صورت میں اگر ان پر زکوٰۃ بنے گی تو ہر ایک کی زکوٰۃ ان کے حصے کے مطابق بنے گی ٹھیک ہے نا اب 12-13 تولے سونا ہے اور چاروں اس کے مالک ہیں اب چاروں میں سے کوئی بھی
جی
جو ہے وہ 7.5 تولے سونے کا مالک نہیں ہے
ٹھیک ہے
اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر تو کسی پہ زکوٰۃ نہیں
ٹھیک ہے
لیکن اگر ان میں سے ہر ایک 7.5 تولے سے کم سونے کا مالک ہے لیکن سونے کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہے یا کچھ رقم ہے کہ جس کو ملا کر جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ پہنچ جاتا ہے
جی جی
یعنی سونے کا نصاب شریعت نے بیان کیا ہے 7.5 تولے سونا اور چاندی کا 52.5 تولہ اب چاندی سونے کا نصاب پورا نہیں ہے وہ ساتھ کچھ چاندی یا رقم ہے تو ان کو ملا کر اگر وہ چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی
ٹھیک ہے
تو الغرض ہر ایک کو ایسا نہیں کہ جس کے پاس رکھوایا گیا وہی زکوٰۃ نکالے گا بلکہ ہر ایک پر یہ جو میں نے تفصیل بیان کی ہے اس کے حصے کے مطابق جو ہے وہ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی
ٹھیک اس حوالے سے ہمیں جواب ملا کہ اگر 4 بھائیوں کا سونا تھا کسی ایک کو انہوں نے رکھوایا ظاہر وہ بطور امانت ہی ہوگا ان کے پاس مالک تو نہیں کیا تو زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی اس کو تفصیل بیان کیا گیا جی اگلی کال لیں گے
سر یہ میرے دیدی ہے نا جو ان کے والد صاحب فوت ہو گئے اس میں نا ان کا 7,000 روپیہ دینا تھا تو ان کا کیا
جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے
بیوی کے والد صاحب فوت ہو گئے اور ان کو یعنی ان کی بیوی کو انہیں 7,000 روپے دینا تھا ہو سکتا قرض لیا ہوگا والد صاحب سے اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے
صحیح
تو ایسی صورت میں قرض تو ادا کرنا ہے اب ظاہر ہے وہ قرض ورثہ میں تقسیم ہوگا
ٹھیک ہے
اور یہ خود بھی وارث ہیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے
ٹھیک ہے
تو اس میں سے جو ان کا حصہ بنتا ہے 7,000 میں سے وہ خود رکھ لیں گی بقیہ جو ہے وہ ورثہ کے حوالے کریں جو بھی ان کے بہن بھائی جتنے وارث ہیں ان کو دینا ہوگا
اچھا یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے یار مثال 7,000 8,000 5,000 ہم کہتے ہیں کہ یہ ورثہ کا حصہ بنے گا تو 7-8 ہزار کی مطلب بظاہر کیا اہمیت ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی زمین مکان ٹھیک ٹھاک جائیداد ہو تو وہ تقسیم ہوتی ہے تو یوں مطلب یہ 100 کروڑ روپے بھی تقسیم ہوں گے
بالکل تقسیم ہوں گے ہر چیز تقسیم ہوگی
اچھا
اور اجازت کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ معمولی سمجھ کے لوگ کیا کرتے ہیں مثال مرحوم کا کہ کپڑے وغیرہ ہیں وہ کسی غریب کو دے دیے یہ فلاں کو دے دی یہ فلاں کو دی دیگر ورثہ سے پوچھا نہیں جاتا تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تمام ورثہ, کیونکہ ہر ہر چیز پر تمام جو ہے ورثہ مالک ہو چکے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو تمام کی جو عاقل بالغ ورثہ ہیں ان کی رضامندی جو ہے
ضروری,
وہ ضروری ہوگی. اسی طرح جو ہے اگرچہ بظاہر ایک روپیہ ہی صحیح ہو یا چند روپے ہوں, اس صورت میں بھی ورثہ کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف وغیرہ نہیں کر سکتے, کیونکہ مفہوم ہے روایت کا, جو کسی کے جو ہے چند پیسے بھی دبائے گا اسے جو ہے بروز قیامت جو ہے اس کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں جو ہے وہ دینی ہوں گی. تو چند پیسے آپ لے لیں گے, کتنے ہوں گے, ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا 3 پیسہ, ٹھیک ہے نا, آپ اس کے چند روپے لے لیں
صحیح
زمانہ کے لحاظ سے. تو اس صورت میں بھی اگر چند پیسے بھی کسی کے دبائیں گے جان بوجھ کر تو وہ گناہگار
ہوں,
تو لہٰذا یہ ان ورثہ کو واپس کرنے ہوں گے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں نا, نماز پڑھنے کے دوران جو ہے نا بعض اوقات ذہن میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے, جو کوئی ایسا کام یاد آ جاتا ہے بعض اوقات ذہن میں, بعض اوقات فتول آ جاتا ہے کسی قسم کا, تو اس میں کیا نماز ہو سکتی ہے, یا اس میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کیا فرمائیں گے, چونکہ جیسے جس حساب سے حالات چل رہے ہیں, دور ہے, اس پہ جو ٹینشن ہوتی ہے بعض اوقات وہ اسی ٹینشن کے حوالے سے نماز میں غور و فکر بھی کر رہا ہوتا ہے, یا کوئی چیز اس نے ایسی دیکھی ہوتی ہے, وہ چیز جو دیکھی تھی اس کا خیال آ جاتا ہے نماز میں, تو اس سے کیا نماز پہ اثر پڑتا ہے؟
دیکھیں نماز میں تو اس معنی میں تو اثر نہیں پڑے گا, نماز فاسد نہیں ہوگی, لیکن نماز میں جتنی زیادہ توجہ رہے تو اچھا ہے, ثواب کے حقدار ہوں گے. جان بوجھ کے جو ہے ذہن کو بھٹکانا اور سوچ و بچار میں لگے رہنا طریقہ درست نہیں ہے, نماز کی طرف ہی اس کی مکمل توجہ ہونی چاہیے. پھر بھی خیالات آ جاتے ہیں اور اس کو کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے, تو عمومی طور پہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
کہ ویسے کوئی چیز یاد نہیں آتی, نماز پڑھنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے, یہ فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے, میں نے یہ بھی کام کرنا تھا, گھر والوں نے یہ بھی کہا تھا,
ٹھیک,
تو اس طرح بالکل ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے. نماز پڑھنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں,
صحیح,
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, اور مکمل توجہ جو ہے یہی ہونی چاہیے. نماز پڑھنے یہی کہا گیا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو, اگر یہ تصور نہیں جمتا تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے,
صحیح,
تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالات خیالات کو بھی جانتا ہے, تو یہ سوچ رکھتے ہوئے ہمیں مکمل توجہ نماز کی طرف ہی دینی چاہیے. لیکن اگر پھر بھی کسی کی توجہ اگر ہٹ جاتی ہے تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا, یہ نماز ہو جائے گی,
ٹھیک. اور دوسری ساتھ یہ بھی ہم مدنی پھول آپ کو پیش کریں گے کہ نماز کے اندر جو ہم اذکار وغیرہ پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو کوشش کر کے ان کے جو ترجمے ہیں اس پر آپ غور و فکر کریں, یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم پڑھ کیا رہے ہیں, اس کا معنی کیا ہے, تو اگر یہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ یوں اس کے معنی پر غور و فکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا تلاوت کر رہا ہوں, رکوع کے اندر میں نے کیا پڑھا, سجدے میں کیا پڑھا, تحیات کے اندر کیا بات میں نے پڑھی, کیا اس میں بیان کیا جا رہا ہے, تو یوں معنی پہ اگر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ پھر توجہ نماز میں ہی رہے گی. ورنہ جس طرح ابھی یہ کال ہوئی کہ اس طرح کے ذہن میں سوالات آتے ہیں, خدشات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, تو یوں بندہ نماز کے اندر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو کوشش کر کے جو اذکار ہم پڑھتے ہیں ان کے معنی وغیرہ یاد کر لیں تاکہ نماز میں توجہ رہے. جی اگلی کال.
یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ہمارے گھر کے سامنے ادھر ادھر دودھ کی دکان ہے اور وہ دودھ والا جو بند ہے تو دودھ کا کاروبار کرتا ہے, تو یہ جاننا ہے کہ ہم جب اس سے یہ دودھ لیتے ہیں دہی لیتے ہیں کیا یہ ہمارا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں؟
جی کیا فرمائیں گے نوید بھائی؟
میں سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی.
ٹھیک,
اب دودھ بیچنے والا سود کا کاروبار کرتا ہے, سود پر لین دین کرتا ہے, تو یہ سارا گناہ اس کے اوپر ہے, اس سے پاکیزہ چیز خریدنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ اسے جو آدمی دودھ خرید رہا ہے تو نہ تو وہ سود لینے میں شریک ہے, نہ سود دینے میں شریک ہے, نہ اس کا گواہ بن رہا ہے, نہ اس کا کاتب بن رہا ہے, اور نہ ہی وہ اس میں کسی قسم کا تعاون کرنے والا ہے. تو ایسی صورت میں دودھ خریدنے والے پر کوئی الزام نہیں ہے, سارا گناہ اسی پر ہے, دودھ خریدنے والے پر کوئی گناہ نہیں.
ماشاء اللہ بہت پیارا جواب ملا. جی اگلی کال لیں گے.
میں نے آپ سے یہ پتہ کرنا تھا, میری امی نے منت کے روزے رکھنے تھے تو وہ رات کو نیت کر کے سوئی میں نے صبح روزہ رکھنا ہے, ان کی صبح سحری میں آنکھ نہیں کھلی, تو کیا وہ روزہ ہو گیا آج کہ نہیں؟ برائے مہربانی مجھے بتا دیں.
جی کیا فرمائیں گے سر, سحری نکل گئی تو روزہ بغیر سحری کا ہوتا ہے؟
دیکھیں بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے اور رات سے ہی ان کی نیت تھی کہ میں نے روزہ صبح جو ہے روزہ رکھنا ہے تو اس صورت میں روزہ ہو جائے گا.
ٹھیک. اچھا کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے. ہمارے کاشف اتاری ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں, ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, میرے والد صاحب بول نہیں سکتے, ہو سکتا ہے کہ وہ زبان کے حوالے سے جو معاملہ ہوتا ہے, تو اب وہ نماز کیسے پڑھیں؟
دیکھیں جس طرح ان کو ممکن ہے اس طرح وہ کریں, زبان کو حرکت دیں, ٹھیک ہے, وہ آواز ان کی نہیں نکل پا رہی تو جس طرح جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی نماز ادا کریں.
ٹھیک ہے. آنکھوں کے اندر کاجل جو لگایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے لگانا؟
جی جائز ہے, عورتیں جو لگاتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک. اگر اسلامی بھائی بھی لگائیں مرد بھی لگائیں؟
نہیں, مردوں کو جو ہے عورتوں سے مشابہت منع ہے, البتہ مرد جو ہے سرما لگا سکتے ہیں سنت کی نیت سے.
ٹھیک ہے.
زینت کے طور پہ نہ ہو, سنت کی نیت سے سنت کے طور پہ لگاتا ہے تو کوئی حرج نہیں.
ٹھیک جی. اگلی کال لیں گے.
افتی صاحب کے بارے میں ایک سوال تھا کہ جناب ہم نے کسی کی زمین کھیتی کے لیے لے لیا, اس نے کہا 50,000 روپے لے لو اپنا ہمارا یہ کھیت لے لو, جب تک پیسہ نہیں واپس کرتے جب تک آپ اپنا جو ہے کھیتی کرنا, ایسا کرنا کیسے جائز ہے کہ نہیں؟
جی زمین جو ہے وہ دی کھیتی کے لیے
اور 50,000 روپے دیا اور کہا کہ
زمین آپ لے لیں میری,
ہاں زمین آپ لے لیں مجھے 50,000 روپے دے دیں, جب تک میں آپ کو 50,000 روپے واپس نہیں کر دیتا آپ میری زمین استعمال کرتے رہے. تو ایسا ہوتا ہے بہت, تو یہ شرعی طور پہ ناجائز و حرام ہے اور یہ سود والی صورت ہے.
اچھا.
کیونکہ جو اس نے جو 50,000 روپے لیے ہیں وہ قرض ہے,
قرض ہے,
کہہ رہے کہ جب تک میں آپ کا قرض نہ لوٹاؤں, یہ پیسے نہ لوٹاؤں, میری زمین آپ استعمال کریں.
صحیح.
تو قرض پر یہ نفع والی صورت ہے.
صحیح.
کہ قرض دینے کی وجہ سے جب تک وہ لوٹائے گا نہیں قرض, اس کی زمین جو ہے پھر
نفع استعمال
کرتا ہے, نفع اٹھائے گا, تو یہ سود ہے حرام, شرعی طور پہ یہ معاہدہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک جی. اگلی کون؟
ایک آدمی جب وہ یہاں پر دو قربانیاں کرتا ہے, ایک اپنی اور ایک بیوی کی, اور اگر مرد وہ آج پر چلا جائے تو ادھر پھر وہ ایک قربانی کرے گا یا مطلب دوسری بھی کرے گا؟ ایک تو ادھر حج پہ کرے گا فرض قربانی.
جی حمید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حج پہ جانے سے پہلے وہ دو قربانیاں کرتے تھے, اپنی بھی زوجہ کی بھی, اب حج پہ چلے جائیں گے تو کیا اب بھی قربانیاں کریں گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج مقبول و مبرور کی سعادت نصیب فرمائے.
آمین.
اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے حج کی. تو ان کا جو سوال جو ہے نا قربانی کے بارے میں, تو قربانی کی جو شرائط ہیں ان کے اندر ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ غنی ہو, کہ آدمی غنی ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی, اور اگر غنی نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے. اور دوسری جو ہے وہ ہے کہ وہ مقیم ہو.
صحیح.
کہ غنی ہونا اور مقیم ہونا یہ ضروری ہے. آدمی اپنے شہر میں موجود ہے, غنی ہے تو وہ قربانی کرے گا اپنی. اب حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں یہ زیادہ تر مقیم نہیں ہو پاتے. اب مقیم کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ کو وطن بنا لیا, ہمیشہ کے لیے وہاں پر اب رہنا ہے. مقیم سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص جگہ پر 15 دن اور 15 راتیں ٹھہرنے کی نیت کر لے. 15 دن سے بھی مراد 15 راتیں ہے, کہ 15 راتیں ٹھہرنے کی نیت کر لے کہ اس جگہ پر میں نے 15 راتیں ٹھہرنا ہے, تو وہ اس جگہ پر مقیم ہو جائے گا. اب حج پہ جانے والا جو بھی آدمی ہوتا ہے عمومی طور پر اس کو مکہ میں 15 دن نہیں ملتے. ان کا جو جدول ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر شروع کے دن وہ مکہ میں ٹھہرا ہے تو عمرہ وغیرہ کیا, اس کے بعد پھر مدینہ شریف چلا گیا, مدینہ شریف جانے کے بعد یکم ذی الحجہ یا 4 یا 5 ذی الحجہ کو وہ مکہ آیا, اس کے بعد پھر وہ حج کا احرام باندھے گا. تو یوں مکہ میں اس کو مکمل 15 دن متصل نہیں مل پاتے. تو 15 دن متصل نہ ملنے کی وجہ سے وہ مسافر ہی رہتا ہے. تو مسافر رہنے کی وجہ سے عید کی قربانی اس پر لازم نہیں ہو پاتی. اب جو حج کی قربانی کرتے ہیں, بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حج کی قربانی ہی عید کی قربانی ہے, تو حج کی قربانی ایک الگ ہے, یہ الگ سے نسخ ہے, عبادت ہے, یہ عید کی قربانی نہیں ہے. حج قران اور تمتع کرنے والے پر یہ حج کی قربانی واجب ہوتی ہے, اور حج افراد کرنے والے کے لیے حج کی قربانی مستحب ہے. تو یہ جو بھی مستحب ہے یا واجب ہے بہر صورت یہ حج کی قربانی ہے, یہ عید کی قربانی نہیں ہے.
صحیح.
تو اب اگر حاجی غنی ہے اور مسافر ہے تو اب اس پر عید کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے، وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور وہ مدینے میں کرنا چاہیں، مکہ میں کرنا چاہیں تو وہاں پر بھی اپنی عید کی قربانی کر سکتے ہیں. یوں چاہتے ہیں کہ میری قربانی میرے وطن پاکستان میں ادا کر دی جائے تو یہاں پر بھی ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ مسافر ہیں تو مسافر ہونے کی وجہ سے ان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، ان کے لیے مستحب ہے.
ٹھیک.
ہاں اگر ان کا جدول ایسے بنتا ہے کہ ان کو مکہ میں 15 دن متصل مل جاتے ہیں اور عید کا دن بھی ان 15 دنوں کے اندر آتا ہے اور وہ مقیم ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان پر عید کی قربانی واجب ہو جائے گی.
ٹھیک.
تو اب چاہے عید کی قربانی حج کے ساتھ مکے میں کریں یا پھر پاکستان میں اپنی عید کی قربانی کروائیں.
ٹھیک.
اور عید کی قربانی کے اندر ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کہیں اور ہے اور عید کی قربانی کسی اور جگہ پر ہو رہی ہے تو دونوں جگہ پر عید کا وقت ہونا ضروری ہے.
ٹھیک.
عمومی طور پر جو عرب شریف ہیں یہاں پر عید کا دن ایک دن پہلے آ جاتا ہے اور پاکستان میں عید کا دن ایک دن بعد آتا ہے، تو فقط 2 دن جو درمیان کے ہوں گے یہ دن ایسے ہوں گے کہ جن میں عرب والے کی قربانی پاکستان میں ہو سکتی ہے.
ٹھیک.
پہلے دن نہیں ہو پائے گی کہ پہلے دن عرب میں تو عید کا دن ہے پاکستان میں عید کا دن نہیں ہے، اور آخری دن یوں نہیں ہو پائے گی کہ پاکستان میں تو عید کا دن باقی ہے لیکن عرب میں عید کا دن موجود نہیں ہے. تو درمیان کے جو 2 دن ہیں ان میں عرب میں رہنے والے کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. عام دنوں میں عمومی طور پر ہوتا یہ کہ ایک دن پہلے ہو جاتا ہے، لیکن اگر شیخ شاہ صورت ہے کہ کبھی کبھار پاکستان میں اور عرب میں دن برابر ہو جاتے ہیں، ایسا ہونا بھی ممکن ہے، اگر دن برابر ہو جاتے ہیں تو 3 دن قربانی ہو سکتی ہے.
اچھا، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی زوجہ کی بھی قربانی ان کی طرف سے کیا کرتے تھے، اب اگر یہ حج پر ہیں تو ان کی زوجہ کیا کریں گی؟
یہ سوال جو ہے نا یہ بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، جیسا مثال کے طور پہ فطرہ ہے، اس میں بھی سوال ہو جاتا ہے کہ زوجہ کماتی تھوڑی ہے، زکات کی ادائیگی. اب زوجہ زیور لے کے بیٹھی ہوئی ہے، بعض کر 15-15-20-20 تولے زیور ہوتا ہے ان کے پاس، اور وہ غنیاں ہوتی، شوہر بیچارہ جو ہے وہ شریف فقیر ہوتا ہے، تو اب وہ کہہ دیتے کہ بیوی کماتی تھوڑی ہے، بیوی کہہ دیتی میں کماتی تھوڑا ہوں، اس پر قربانی واجب ہے، تو بھی کہہ دیتے کہ کماتی یہ کماتی تھوڑا ہے، شوہر بھی کہہ دیتے کماتی تھوڑا ہے. اب جو بیچارہ عمومی طور پر شوہر شرعی فقیر ہوتا ہے، زیادہ تر شریف فقیر ہوتا ہے، آج کل عمومی طور پہ جو لوگ کما رہے ہوتے ہیں 30,000-40,000-25,000 تو وہ اخراجات میں خرچ ہو جاتے ہیں، سیونگز وغیرہ مردوں کے پاس کم ہوتی ہیں، تو وہ شریف فقیر ہوتے ہیں، شریف فقیر ہوتے ہوئے بچوں کی امی کی زکات ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا فطرہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان میں سے کچھ بھی شوہر پر لازم نہیں ہے، بیوی غنی ہے تو بیوی پر واجب ہے کہ یہ اپنے کام وہ خود کرے، اپنی زکات خود ادا کرے، اپنا فطرہ خود ادا کرے، اپنی قربانی خود کرے، یعنی قربانی کا جانور خود اپنے پیسوں سے خریدے. شوہر پر یہ چیزیں کرنا لازم نہیں ہے. ہاں اگر شوہر بیوی پر احسان کرتے ہوئے کر دیتا ہے کہ بیوی کی زکات اس کی اجازت سے ادا کر دیتا ہے، اس کی طرف سے قربانی اس کی اجازت سے کر دیتا ہے، اس کی اجازت سے فطرہ وغیرہ ادا کر دیتا ہے، تو یہ ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، یہ جواب ملیں گے. اگلی کال دیجیے.
میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے تو میں 2 جانوں نہیں بیٹھ سکتا، اس کی جگہ مجھے پالتی مار کر نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو اب جماعت کے ساتھ صف میں اس میں کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا احتیاط ہو سکتی ہے؟
صف میں تو ظاہر دشواری تو ہوگی، لیکن کیا جماعت چھوڑنے کے لیے عذر بنے گا؟ یہ
دیکھیں، پاؤں میں چوٹ لگی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 جانوں نہیں بیٹھ سکتے، تو اگر تو یہ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں تو انہیں باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہوگی، البتہ بیٹھنے کی صورت میں انہیں اجازت ہوگی، جس طرح آسانی ہو آلتی پالتی مار کر جس طرح ممکن ہو بیٹھ جائیں.
ٹھیک.
لیکن زمین پہ سجدہ کرنا ہوگا. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ زمین پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے،
صحیح،
کہ وہ گھٹنوں پر زور نہیں دے سکتے، کوئی چیز رکھ کر، یعنی کوئی صورت نہیں بنتی کہ زمین پہ سجدہ کر سکیں،
صحیح،
تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی مستحب طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھیں.
ٹھیک ہے.
تو صف کے درمیان ہی بیٹھ جائیں، صف میں بیٹھ جائیں سیدھ میں بالکل، اور اشاروں سے جو ہے وہ نماز اپنی پڑھتے رہیں.
ٹھیک جی، اگلی کال.
بہت شدہ کی قضا نمازوں اور قضا روزوں یا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ بتا دیں.
جی، فوج شدہ کی نمازیں روزے، ان کا فدیہ کس طرح ادا کیا جائے؟
ان کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، دیکھیں اول تو اگر انہوں نے وصیت کی ہو کہ میرے مال سے میری نماز روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے، تو ان کے 1/3 مال میں سے، تہائی مال میں سے اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہوگا.
ٹھیک ہے.
اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تو اولاد پر لازم تو نہیں ہے کہ ان مرحوم کے نماز وضو کا فدیہ دیں، لیکن پھر بھی دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ بری و ذمہ ہو جائیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب فوت شدہ جو ہیں مرد ہیں یا عورت ہیں، تو ان پر کتنی سالوں کی نمازیں قضا ہیں اس کا حساب لگائیں.
ٹھیک ہے.
روزے کتنے قضا ہیں اس کا حساب لگائیں. اندازہ زیادہ بھی لگ سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
یہ بھی ہو سکتا ہے جب سے بالغ ہوئے ہیں جب سے بھی لگا لیں، جیسے عورت کا 9 سال کی عمر سے اور مرد کا جو ہے 12 سال کی عمر سے.
ٹھیک.
اس طرح حساب لگا لیں. نمازوں کو فدیہ کا طریقہ یہ ہے کہ روز کی 6 نمازیں شمار کی جائیں گی، کیونکہ وتر کو بھی علیحدہ نماز شمار کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو ایک نماز کے بدلے میں ایک فدیہ کی رقم ہوگی.
صحیح.
اب مثال کے طور پہ ایک فدیہ کی رقم 100 روپے ہے، تو ایک دن کی نماز کی 600 روپے
ہوگی.
اسی طرح ہر روزے کے بدلے میں ایک فطری کی رقم ادا کرنی ہوگی. اس طرح جو ہے اپنے مرحوم کے نماز وضو کا فدیہ دے سکتے ہیں ایسے شخص کو، شریف فقیر کو، جو مستحق زکوٰۃ ہو. لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جن کو دے رہے ہیں وہ مرحوم کی اولادوں میں سے نہ ہو.
ٹھیک.
جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ لوگ نہ ہوں، دیگر رشتے دار ہوں جو غریب و مستحق زکوٰۃ ہوں، انہیں جو ہے اس طرح فدیہ دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اب یہ ہے کہ ویسے کثیر رقم بن جاتی ہے اور ان کے پاس اتنی نہیں ہے، مثال کے طور پہ 1 سال کی رقم بنتی ہے اور 10 سال کا فدیہ دینا ہے.
صحیح.
تو 1 سال کی رقم جو ہے مرحوم کی طرف سے فدیہ وغیرہ کے طور پہ دے دیں مستحق زکوٰۃ کو، وہ اپنی خوشی سے لوٹا دیں،
واپس کر دیں،
ہبا کر دیں، تحفہ دے دیں، پھر وہ دوسرے سال کی ادا کریں. اس طرح کرتے رہیں، اس طرح مکمل ہو جائے گا، آخر میں اسی کو ہی دے دیں.
صحیح.
تو انشاءاللہ اس طرح نماز وضو کا فدیہ ادا ہوگا، اور یہ شرعی حیلا ہے.
ٹھیک ہے.
اور شرعی حیلا جو ہے قرآن و حدیث سے
ثابت ہے. تو یہ اپنے جو مرحومین ہوتے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے کہ ان پر اگر نماز اور روزے اگر باقی ہیں تو جو ورثہ ہیں، ظاہر اگر والد تھے تو والد نے ساری زندگی خدمت کی اور کتنا مطلب وہ محنت اور مشقت سے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، بالفرض اگر نماز کے حوالے سے کمزوری تھی تو اولاد کو چاہیے کہ خیر خواہی کرے. اگرچہ شرن وہ فرض یا واجب کا جو معاملہ تھا اس کو بیان کیا گیا، لیکن یہ خیر خواہی کرنی چاہیے. ممکن ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر کے اندر کچھ معاملات ہوں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری یہ خواہی انشاءاللہ تعالی ان کو فائدہ پہنچائے گی، ضرور کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلبائی کرام بھی سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا بچہ یا بچی کو سونے کی انگوٹھی پہنا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیں، مردوں پر تو سونا پہننا حرام ہے، جس طرح مرد کے لیے حرام ہے اسی طرح کسی لڑکے کو پہنانا بھی جائز نہیں. پہنانے والا یہاں گناہگار ہوگا اگر نا سمجھ بچے کو پہنایا. البتہ بچی کو پہنا سکتے ہیں کیونکہ عورت کے لیے جو ہے وہ سونا پہننا جائز ہے، تو لہٰذا کسی بچی کو پہنا سکتے ہیں لیکن لڑکے کو پہنانا جائز نہیں.
جی، اگلی کال لیں گے.
عقیقے کا جو جانور ہوتا ہے اس کا گوشت خود بندہ جو عقیقہ کرتا ہے اپنے بچوں کا، وہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، وہ خود کھا سکتے ہیں، یا کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے.
جی، کیا فرمائیں گے؟ عقیقے کا گوشت خود استعمال کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، عقیقے کا گوشت بالکل استعمال کر سکتے ہیں. اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو قربانی کے گوشت کا ہوتا ہے.
ٹھیک.
اس طرح قربانی کا گوشت جو خود کھا سکتے ہیں، گھر میں رکھ سکتے ہیں، رشتے داروں میں تقسیم کرتے ہیں، تو اسی طرح حکم یہی ہے کہ عقیقے کا گوشت چاہیں تو پورا پورا بھی رکھ سکتے ہیں، اور بہتر صورت یہ ہے کہ قربانی کی طرح بھی اس کے 3 حصے کر لیے جائیں.
صحیح.
ایک اپنے لیے، ایک رشتے داروں کے لیے، ایک غربا کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے پکا کے سب کی دعوت کر دی جائے، ہر کوئی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس 14 تولے سونا ہو اور شوہر اسے لے کر کسی کاروبار میں لگا دے، تو اب زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں، اب کاروبار کی شکل لکھی جائے گی. اب اس نے، شوہر نے جو لیا ہے وہ تو بطور قرض لیا ہوگا. اگر تو بالفرض بطور قرض لیا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ تو واجب ہوتی رہے گی عورت پر.
عورت پر
ہاں، جب وہ لوٹائے گا تو پھر اکٹھی زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگا، سال بہ سال لازم ہوتی رہے گی. اور اس پر چونکہ لازم نہیں ہوگی، اس نے تو بطور قرض لیا ہے.
صحیح.
ہاں، اگر یہ ہے کہ قرضہ کاروبار بڑھ جاتا ہے، قرضہ مائنس کرنے کے بعد اس کے بعد نصاب کے برابر رقم پہنچ جاتی ہے یا اور بھی مال ہے، تو اس صورت میں تو ہوگی، ورنہ نہیں.
صحیح.
اگر 14 تولے سونے کا مالک کر دیا تھا شوہر کو، تو پھر وہی زکوٰۃ دے گا. وہ کاروباری کی شکل میں مال تجارت والی صورت ہے، تو اس میں جو بھی حساب لگا کر اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ایسے میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے لیکن نشہ وہ کر رہا ہے لیکن ساتھ میں وہ کوئی کام وغیرہ بھی کرتا ہے تو اس کی کمائی کا حکم کیا ہوگا, حلال ہوگی؟
دیکھیں وہ کمائی اس کی دیکھی جائے گی, مزدوری یعنی کام دیکھا جائے گا کہ کیا کام کرتا ہے. کام اگر حلال ہے, اگرچہ معاذ اللہ حالت نشہ میں کر رہا ہے, لیکن کام اگر حلال ہے تو اس کی آمدنی اس کی کمائی بھی حلال ہوگی. اور کام اگر جائز نہیں ہے چاہے ہوش میں بھی کرے,
صحیح ہے,
تو اس کی کمائی بھی جائز نہیں ہوگی.
جی مدی چل کے ناظرین مزید کالس لیں گے.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حقیقے کے لیے اگر گنجائش نہ ہو تو بچے کے لیے ایک بکرا لگ سکتا ہے؟
حقیقے کے لیے جو جانور
ہو سکتا ہے, ویسے مستحب یہ ہے کہ دو ہوں, اگر کوئی ایک بھی کر دے تو پھر بھی عقیقہ ہو جائے گا, روایت سے ثابت ہے.
ٹھیک جی اگلی کال.
میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر ہم اپنی نماز الگ پڑھتے ہیں, ہماری جماعت نکل جاتی ہے, ہم جماعت کے سامان ساتھ نماز نہیں پڑھتے, الگ نماز پڑھتے ہیں, تو کیا ہم الگ نماز پڑھنے میں اقامت یا اذان کہنا پڑے گی ہمیں؟
جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
نماز پڑھنے والا اکیلا ہے اور وہ شہر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے محلے کی اذان کافی ہے, تو نہ اس کو اکیلے آدمی کو اذان کہنے کی حاجت ہے اور نہ ہی اقامت کہنے کی حاجت ہے.
ٹھیک.
ہاں اگر چند لوگ جماعت کرواتے ہیں, جس طرح مثال کے طور پہ محلے کی مسجد کی جماعت ہو گئی ہے, چند لوگ آئے بعد میں اور وہ جماعتیں ثانی کروانا چاہ رہے ہیں, یا یہ مسافر تھے کہیں سے آئے چل کے اور علاقے میں محلے میں جماعت ہو چکی تھی, یہ جماعتیں ثانی کروانا چاہ رہے ہیں, تو اب بھی ان کے لیے اذان دینا ضروری نہیں ہے. اذان نہیں دیں گے, البتہ اقامت کہیں گے جماعت کی وجہ سے کہ جماعت کروا رہے ہیں.
ٹھیک.
اور اگر یہ ایسی جگہ پر جماعت کرواتے ہیں یا ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر کوئی اذان وغیرہ نہیں ہوتی ہے, جس طرح کے سفر کے دوران ہوتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں جماعت کروانے سے پہلے اذان بھی کہی جائے گی اور اقامت بھی کہی جائے گی. تو یہ تو جماعت کا معاملہ ہے. البتہ اگر کوئی انفرادی طور پر نماز پڑھنے والا ہے, جیسے کہ چرواہے وغیرہ ہوتے ہیں, اور آج کل کے دور میں بھی چرواہے پائے جاتے ہیں کہ جو دور دراز علاقوں میں شہروں میں نکل جاتے ہیں جانوروں کو چرانے کے لیے, اس طرح پہاڑی علاقوں میں جانور چرانے والے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں, پورا پورا دن پہاڑوں پر رہتے ہیں, تو ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ اذان کہیں, اقامت کہیں, اور اس کے بعد پھر یہ نماز پڑھیں.
ٹھیک.
اور ان کے لیے یہ نماز پڑھنا بعض روایات کے مطابق جماعت سے بھی افضل ہے.
سبحان اللہ.
تو اگر یہ ان کے لیے ممکن ہو کہ یہ اذان کہہ سکتے ہیں, اگرچہ یہ منفرد ہیں, اکیلے ہیں نماز پڑھنے والے, لیکن چونکہ مفادات کے اندر ہے, جنگل میں ہے, صحرا میں ہے, پہاڑ پر ہیں, جماعت ان کو میسر نہیں ہے, تو اب یہ اذان کہتے ہیں اور اس کے بعد اقامت کہہ کے نماز پڑھتے ہیں, تو ان کے لیے یہ افضل طریقہ کار ہے. اور ایک روایت کے اندر کثیر فرشتے اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. نوید بھائی آپ کے لیے کچھ ایس ایم ایس کا بھی ہم جواب لیں گے. ایس ایم ایس یہ ہے کہ میرے پاس 8 تولہ سونا ہے, 4 تولہ میں نے اپنے بیٹے کے نام کر دیا ہے اور 4 تولہ سونا میں نے اپنے لیے رکھا ہے, تو کیا فرمائیں گے, زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟
اصل میں نام کرنا جو آج کل ہوتا ہے نا, وہ خالی بس برائے نام ہی ہوتا ہے.
ٹھیک.
نام کرنا جس کو شرعی طور پر ہیبا کرنا کہا جاتا ہے, اور عام زبان میں جس کو کہتے ہیں تحفہ دینا,
جی
اس کے لیے جو ہے قبضہ دینا ضروری ہے کہ جس کے نام آپ کر رہے ہیں اس کو قبضہ ضرور دیا جائے. اب بیٹے کے نام کر دیا, بیٹا بالغ ہے اور چیز اپنے پاس ہی رکھی ہوئی, بیٹے کے قبضے میں نہیں دیا اور کہا کہ جی میں نے بیٹے کے نام کر دیا ہے, جس طرح مکان بیٹے کے نام کر دیتے ہیں, دیگر چیزیں بیٹے کے نام کر دیتے ہیں, بیٹی کے نام کر دیتے ہیں, قبضہ اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے, تو وہ چیز بیٹے کی نہیں ہوگی. اور اسی طرح بیٹا نابالغ ہے یا بیٹی نابالغ ہے, تو اب قبضہ اس کا ولی کرے گا, جیسے کہ والد ہے, عمومی طور پہ والد زندہ ہوتا ہے, تو اگر ماں کوئی چیز اپنے بیٹے یا بیٹی کو ہیوا کرتی ہے, تحفے میں دیتی ہے, تو یہ تحفہ دینا اس وقت شرعی طور پر قابل قبول ہوگا اور درست ہوگا کہ جب اس بچہ اگر سمجھدار ہے تو اس کے قبضے میں دے دی جائے یا پھر اس کے والد کے قبضے میں دے دی جائے.
ٹھیک ہے.
اب چیز وہ عورت کے پاس خود موجود ہے, اس نے اپنے مال سے جدا نہیں کی ہے, اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ سونا آدھا میری بیٹی کا ہو گیا اور آدھا میرا ہے اور بیٹی کے نام کر دیا ہے, تو یوں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ خود ہی مالک رہے گی اور اس پر زکوٰۃ اس کی فرض ہوتی رہے گی.
ٹھیک.
اچھا بعض لوگ یہ ہیلا کرتے ہیں کہ آٹھ تولے سونا ہے اور اگر آٹھ تولے پورا میرے پاس رہا تو مجھے اس کی زکات ادا کرنی پڑے گی, تو ایسے کرتے ہیں کہ چار تولے جو ہے بیٹی کے نام کر دیتے ہیں اور چار تولے میں اپنے پاس رکھتی ہوں. عورتیں اسلامی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ سوچتی ہیں اس طرح, چار تولے اپنے پاس رکھتی ہوں, نہ اس پر زکات فرض ہوگی نہ مجھ پہ زکات فرض ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکات سے فرار کا ہیلا کرنا یہ شرعاً سخت ناپسندیدہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ زکات ایک بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ ہم پر سے بوجھ کو ٹالنے کے لیے ہے. اگر آپ کے پاس قابل زکات مال ہے تو آپ زکات کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیجیے, اس سے آپ کے مال کا میل دور ہوگا, آپ کا مال پاکیزہ ہو جائے گا اور اسی طرح آپ پر سے آفات و بلیات بھی دور ہوں گی.
صحیح.
انسان پر سے زکات ادا کرنے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا.
صحیح.
اور بعض اوقات ان ہیلوں کی وجہ سے اگرچہ زکات فرض نہیں ہو رہی ہے لیکن ایک ناپسندیدہ کام کیا, وہ ناپسندیدہ کام کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی بیماری آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, چیز چوری ہو جائے اور وہ جتنی زکات ادا کرنی تھی اس سے کہیں زیادہ نقصان ہو جائے.
ٹھیک.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زکات کا ہیلا, اس سے بچنے کا ہیلا نہیں کرنا چاہیے, زکات اگر فرض ہو رہی ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو بھی جب دی جائے تو پھر شرعی طور پر مکمل کام کیا جائے کہ اگر بچہ یا بچی سمجھدار ہے تو اس کے قبضے میں دے دی جائے چیز, یا پھر اس کے والد کے قبضے میں دے دی جائے تاکہ یہ ہیبا تام ہو جائے.
صحیح.
اور پھر یہ ہے کہ ہیبا تام ہونے کے بعد, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے بچی کے نام کر دی ہے تو بس اب یہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں, جو چاہیں کریں, جب بیچنا چاہیں تو اس کو بیچ دیں, جب استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر لیں, جو چاہیں کریں, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, زکات بھی ادا نہیں کرنی ہے, تو ایسا نہیں ہے. اب وہ جب زیور بچی کا ہو گیا ہے, بچی کا قبضہ ہو گیا ہے یا بچی کے والد نے قبضہ کر لیا ہے, اب وہ بچی مالک ہو گئی ہے, تو اب والدہ اس کو خود سے استعمال نہیں کر سکتی, اسی طرح ضرورت پڑنے پر اس کو بیچا نہیں جا سکتا, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سارے اس میں معاملات ہیں, ساری باریکیاں ہیں, یہ ذہن میں بھی رکھنی ہیں اور ان پر عمل بھی کرنا ہے.
مدنی چل کے ناظرین آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ ایک سوال بظاہر چھوٹا سا تھا کہ آٹھ تولہ سونا ہے, چار تولہ بیٹے کے نام کر دیا ہے اور چار تولہ میرا ہے, لیکن اس کے جب مفتی صاحب نے جواب دیا تو اس کے جزیات کتنے بن گئے کہ کس طرح ہوگا, کیا ہوگا, آگے تک کے مسائل جو ہے مفتی صاحب نے بیان فرما دیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام انسان کے علم میں نہیں ہوتی, اور اس خود وہ بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے, خود ہی فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ذہن دیا گیا کہ جو بھی ہمیں کام کرنا ہے کوشش کر کے اس کی شرعی رہنمائی لیں. مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اب جیسے جنہوں نے یہ ایس ایم ایس کیا, اگر وہ اس وقت مدی چینل پر موجود ہوں گے اور انہوں نے سنا ہوگا تو یقین ان کو حیرت بھی ہوگی, یار اتنا بڑا جواب, اتنے سارے اس کے اندر معاملات ہیں اور ہم تو بڑا آسان سمجھ رہے تھے اس معاملے کو. تو یہ ہے علم دین جس کے حصول کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کے اندر دعوت دی گئی, اور ہر مکلف جو ہوتا ہے, مسلمان جس چیز کا مکلف ہو جاتا ہے تو وہ چیز اگر فرض ہے, جیسے نماز کا مکلف ہو گئے تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا, زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے تو زکوٰۃ کا علم, اسی طرح اور بھی معاملات ہیں. تو علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے, تو کوشش کر کے علم دین حاصل کیجئے, کتابیں حاصل کیجئے, اور یہ ہمارے سلسلے آپ کے لیے بہت رہنمائی کا سبب بنتے ہیں. ان سلسلوں کو باقاعدہ دیکھتے رہیں گے تو یوں علم میں بھی اضافہ ہوگا, سوچ بنے گی, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے یہ آپ کے لیے بہت زبردست نعمت ہے. تو اسلامی بھائیوں کے الگ ہیں, اسلامی بہنوں کے الگ ہیں, تو کوشش کریں اپنے گھر سے کسی کو عالم بنائیں, اپنی بچی کو عالم بنائیں, تاکہ ایک عالم آپ کے گھر میں ہوگا تو انشاءاللہ رہنمائی ہوتی رہے گی. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کا ذوق و شوق عطا فرمائے, اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو آج ہم نے سلسلے میں دیکھا سنا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی